کہتے ہیں علم الاصول فقہ، علم اصول فقہ، یہ باقاعدہ کتاب ہے علم فقہ کو سمجھنے کے لیے، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، درست طریقے سے سمجھنے کے لیے علم اصول فقہ کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ آسانی کے لیے ہے، ہماری سمجھنے کے لیے. بعد میں جو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین راستہ، ایک بہترین علم کی بنیاد رکھی کس نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے. اور آج تک یاد رکھے کہ مجتہد کیا جانتا ہے؟ مجتہد جو کچھ کہتا ہے وہ یا قال الباقر ہے یا قال الصادق ہے. ایک کانفرنس ہوئی جس میں عرب مختلف دانشوروں کو، جن کو وہ دانشور سمجھتے ہیں، پروفیسروں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں، اور بعض علماء نما لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا، اور اس کے اندر جو سوال پیش کیا گیا وہ یہ تھا تشیعوں کو کیسے کمزور کیا جائے. پہلے دوسرے ممالک میں یہ میٹنگیں ہوتی تھیں، ڈیسکیں بٹھائی جاتی تھی، اب آ کر ہمارے ہمسائیگی میں آ گئے ہیں. باقر العلوم، جو علوم کے سینوں کو چاک کر کے ان کے حقائق کو نکال کر بنین و انسان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، ہمارے پانچویں امام اس صفت سے مشہور ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گزشتہ جو چار ہمارے امام تھے یا پانچویں امام کے بعد آنے والے جو ائمہ ہدا و طیبین و طاہرین علیہم السلام ہیں وہ باقر العلوم نہیں تھے، وہ علوم کے سینے چاک نہیں کر سکتے تھے. امام جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور اپنے دور امامت کو انجام دے رہے تھے، اس زمانے کے تقاضے، ڈیمانڈ، ضرورتیں یہ بنی کہ امام علوم کے سینوں کو چاک کریں اور لوگوں کو پیش کریں. ہمارے امام زمانے مختلف ہیں لیکن سب کا کام کار امامت انجام دینا ہے، سب نے امامت و ولایت کے کام کو انجام دینا ہے. اگر 61 ہجری میں تقاضا یہ ٹھہرا کہ امام سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو کربلا برپا کرنی پڑی تو امام نے کربلا برپا کر دی. اس سے پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے صورتحال ایسی بنی کہ حاکم وقت کو قلم اور معاہدے کی زبان پر شکست دینا ہے، اور اسلام اور دین کو ایک صلح کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے بچانا ہے، تو امام نے صلح کر دی. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں صورتحال ایسی تھی کہ امام نے دیکھا کہ بہترین جو راستہ کار امامت کو انجام دینے کا ہے وہ دعاؤں اور مناجاتوں کی شکل میں ہے، پروردگار عالم کے حضور لوگوں کو پروردگار کی طرف متوجہ کرنے کی شکل میں ہے، تو وہ انجام دیا. اور پانچویں امام کے دور میں جب دیکھا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اب لوگوں کو کہا جائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھے کھو دو، نہ کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، ہمارے درمیان موجود ہیں، تم مجھے کھو دو. تو اس وقت لوگوں میں اب تھوڑی سی بلوغت آ چکی ہے، وہ علی مرتضی شیر خدا کی طرح کے سامنے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ رویہ اختیار نہیں کریں گے. یہ لوگوں کی سطح ذہنی نہیں تھی. یہ ہے روایات میں کہ مولا ایک راستے سے گزر رہے تھے، صرف علوم آل محمد، علوم وحیانی، علوم غیبی جو کہ کار امامت ہے، کار رسالت ہے، کار قرآنی ہے، اس کی بات نہیں کرو، عام عقلی علوم بھی جسے میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان علوم کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علوم بھی. کہنے کہ مولا تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ آبشار گر رہا تھا، پانی گر رہا تھا بلندی سے، تو مولا کائنات کچھ دیر کے لیے وہاں پر گھوڑے کی لگام کو کھینچا، رکے اور غور سے آبشار کی طرف دیکھنے لگے، دوڑتے ہوئے آ گئے فوراً. مولا کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ گرتے ہوئے اس آبشار سے لوگ اپنے گھروں کو روشن کریں گے. پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا فرما رہے تھے مولا, کیا فرما رہے تھے؟ قافلہ چل پڑا نا, منافقین کمزور ایمان لوگ بھی مولا کے ساتھ چلنے والے, لیکن اندر سے کیا ہے, دل کے اندر جو ہے تھوڑی بہت خلل بھی. کہا کہ پتہ نہیں ہے کیا ہے, کیونکہ ہم گھروں کو روشن کرتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, اور آگ اور پانی تو متضاد ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں. آگ بجھانے کے لیے ہم تو پانی پھینکتے ہیں, لیکن آج پتا چلا ہائیڈرو جو پاور ہے, جو بجلی پیدا کرتے ہیں, اس کا آغاز ہی پانی سے کیا گیا, گرتے ہوئے پانی سے, تیز رفتار پانی سے. لوگوں کی قوت پرواز نہیں تھی. مولا خود اشارے دے رہے, میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں, لیکن پانچویں اس امامت و ولایت کے سلسلے کے جب پانچویں درخشاں ستارے کا دور تھا, جسے باقر العلوم کہا جاتا ہے, جو علوم کے سینے چیر چیر کر, کیونکہ دیکھا لوگوں کی سطح ذہنی کچھ بلند ہو چکی ہے, اب ایسے بے وقوفانہ سوالات نہیں کریں گے کہ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے, میرے جسم میں بال کتنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف جو حکام وقت ہیں وہ بنی امیہ کا یہ تقریباً آخری پیریڈ ہے, اتنی دنگا مشتی چل رہی ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اقتدار کے لیے, اقتدار کی کشمکش میں حکومت اور سرکاری مشنری مصروف ہے. بھائی اس سے پہلے ائمہ کے دور میں کیا تھا, سرکاری مشنری نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ علوم کے سینے چیرے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں, اس لیے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے علوم آل محمد کو پہنچایا, خاص شاگرد تربیت کیے, اور یہ وہی شاگرد تھے جن کو تھوڑی سی حکمرانوں سے آزادی ملی, سوسائٹی کا شعور, معاشرے کا شعور تھوڑا سا بلند ہو گیا, تو وہ سارے شاگرد جو امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے میں تربیت کیے تھے وہ کہاں پر آ گئے, درسگاہ امام محمد باقر علیہ السلام. جوان متوجہ ہیں, آپ کی دلچسپی کی بہت سی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں آج, اسپیشلی میں نے آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر آج پورا دن میں نے احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. عزیز تو دوسری ثقافتوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو رہا ہے, رابطہ بڑھ رہا ہے نا. اب مسلمان جو پہلے مکہ مدینہ یہاں دمشق یمن تک محدود تھے, تھوڑے بہت افریقہ تک انتش تھے, اب تھوڑی سی کیا ہو رہی ہے, رفت آمد بڑھ رہی ہے. اب جو ہے مسلمانوں کا دوسری ثقافتوں کے ساتھ, دوسری سوچوں کے ساتھ, دوسرے نظریات کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے ساتھ, دوسرے مسالک کے ساتھ, دوسرے بود و باش کے ساتھ, رہنے سہنے کھانے پینے, ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھ رہا ہے. سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اعتراضات بھی ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنی اپنی نظریاتی فکری عقیدتی دکانیں بھی چمکا رہے ہیں ساتھ. اب مسلمانوں کا جو خطہ ہے علمی دوڑ دوپ, بحث و ابحاث, فلسفی بحثیں, سائنسی بحثیں, جغرافیہ کی بحثیں, یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کہاں وہ زمانہ تھا جب مولا کائن, میں نے اس دن بھی عرض کیا, دیکھیں میں اپنی تقریر کا ایک تسلسل رکھتا ہوں بہت سی چیزوں کے اندر. یاد ہے میں نے لبنانی ایک عیسائی, ایک بہت بڑے دانشور کی بات کی تھی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے اوپر, یاد ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اردو زبان میں بھی نام بتایا تھا میں نے, یاد ہے کسی کو؟ جور جرداق, اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ, ندائے عدالت آسمانی کی آواز, اردو زبان میں یہ ترجمہ ہے اس کا اور صحیح ترجمہ ہے. اس میں جور جرداق نے کیا کہا تھا, علی علیہ السلام اپنے وقت سے پہلے دنیا میں آئے, جس زمانے میں مولا کائنات تشریف لائے تھے یہ زمانہ ایسا نہیں تھا, لوگوں میں جہالت تھی, لوگوں کی فکری سطح بہت چھوٹی تھی, اور کہاں علی باب مدینۃ العلم, جو کہہ رہا آسمان کے راستے, زمین کے راستے, اہل تورات, اہل زبور سب آئے پوچھے, تو لوگوں میں اتنی ذہنی وہ ہی نہیں ہے, کہنے کی کاش کی علی آج ہوتے, یا علی کاش کی علی علیہ السلام آج ہوتے. شہید آیت اللہ مرتضی مطہری, یہ ہماری شیعہ دنیا کا ایک اور بہت بڑا عظیم مفکر فلسفی یونیورسٹی کا استاد, تہران یونیورسٹی کا شعبہ الہیات کا چانسلر رہا ہے, ایک فقیہ ہے, مجتہد ہے, محدث ہے, مفسر قرآن ہے. دیکھیں ہمارے جو علماء ہوتے ہیں وہ اس پائے کے ہوتے ہیں, اس لیول کے ہوتے ہیں, ممبر پہ جو آتے ہیں ان کو بھی اس لیول پر ہونا چاہیے, یا اس سے ایک دو سٹیپ نیچے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, اسے یہاں ممبر سے علم بیان ہونا چاہیے, نہ صرف لفاظی یا شاعری. تو اس عظیم علوم آل محمد کے سمندر پر غوطے لگانے والے اس عظیم فقیہ اور مجتہد نے پتہ کیا جواب دیا زور زور داغ کو؟ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, ابھی 10-15 سال ہو گئے ہیں, ان کو شہید ہو چکے ہوئے. کیا فرمایا؟ کہا کہ زور زور داغ, آپ کا شکریہ, مہربانی, آپ عیسائی ہیں, اس کے باوجود آپ نے علی کی شخصیت پر اتنی بڑی کتاب لکھی, تحقیق کی اور اپنے انداز میں انصاف سے کام لیا. لیکن زور زور داغ میں تمہیں ایک, تم نے کہا نا کہ کاش علی ابن ابی طالب آج کے دور میں ہوتے, آج کے انسانوں کی عقل بڑھ چکی ہے, علوم کتنے پتنے کتنے علوم اور کتنی فیکلٹیز یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر تحقیقات عجیب و غریب قسم کے علوم کے ایک شعبے بن چکے ہیں, کاش مولا کائنات آج ہوتے تو لوگ ان سے استفادہ کرتے. کیونکہ علی اپنے وقت سے پہلے دنیا میں آئے تھے, کہ علی جس زمانے میں تھے, علی ایک عظیم المرتبت صاحب علم, صاحب فضل و کرم ہستی تھی, لوگوں میں اتنی سطح ہی نہیں تھی کہ وہ علی کی شخصیت کو پہچانے. زور زور داغ, آپ کی مہربانی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یقین رکھو زور زور داغ, اگر آج بھی مولا کائنات تشریف لائیں گے تو آپ جیسا کوئی آئے گا اور کتاب لکھے گا, کاش علی 200 سال بعد آ جاتے, آج کے لوگوں کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے. بس عزیزو, بس عزیزو, یہ ہر امام کے ساتھ ہے. پانچویں امام کے دور میں کیا ہے مختلف؟ امام نے درسگاہ بنائی ہے, تھوڑی سی یہاں سے آزادی ملی ہے حکمرانوں سے, ادھر دیکھ رہا ہے کہ فکری انحرافات شروع ہو چکے ہیں, سائنسی انحرافات شروع ہو چکے ہیں, عقیدتی انحرافات شروع ہو رہے ہیں, مختلف نظریات آ رہے ہیں, اعتراضات آ رہے ہیں. اب امام نے یہاں پر درسگاہ بنانا شروع کر دیا, شاگرد, کچھ شاگرد پہلے سے آئے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تیار کیے تھے, بنائے تھے. اتنی قسم پرسی کی زندگی ائمہ نے گزاری ہے, خاص کر چوتھے امام نے, امام زین العابدین علیہ السلام نے انتہائی سیکرٹ طریقے سے, انتہائی پوشیدہ انداز میں چھپ چھپا کر شاگردوں کی تربیت کرتے تھے, کیونکہ حکام وقت اجازت نہیں دیتے تھے, حکام وقت نہیں چاہتے تھے کہ ائمہ کی شخصیت معاشرے میں پیش ہو. اسی لیے تو سرکاری طور پر ایک باقاعدہ بجٹ طے ہوتا تھا, اس بجٹ کو بانٹا جاتا تھا درباری ملاؤں اور درباری ممبروں پہ بیٹھنے والوں کے لیے, تاکہ وہ ممبر پہ جائیں, گلی کوچوں میں جائیں اور کیا کریں, ائمہ کی شخصیت خوشی کریں, ائمہ کے خلاف لوگوں کو دوسرے راستے پہ ڈالیں, ائمہ کے راستے کی طرف جانے نہ دیں. 25 سال تک تو علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلاف سرکاری مشنری پروپگنڈا کرتی رہی, یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس عزیزو, یہ جو دور آیا, اس دور میں امام نے دیکھا کہ فرصت ملی ہوئی ہے. اس درسگاہ کے اندر ہزاروں مختلف دنیا کے افریقہ تک سے لوگ ہیں, مختلف ممالک سے ہزاروں شاگرد پڑھتے ہیں, 470 کے قریب ٹاپ کے شیعہ فقہا و مجتہدین و محدثین و محققین و مفسرین کو امام نے یہاں پر تربیت کی ہے, اور بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سائنسدانوں کی تربیت کی یہاں پر. ولید کے زمانے میں, ولید ابن عبد المالک مروان کے زمانے میں, کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جو والی تھے عمر ابن عبدالعزیز, جو والی مدینہ تھے, ان کو کہا جی میں مدینہ آ رہا ہوں, حاکم وہ تھا مدینہ کا, گورنر عمر ابن عبدالعزیز تھا, کہا جی میں نے مدینہ آنا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی پہلی کوشش یہ تھی کہ کہیں امام باقر علیہ السلام کو منوا لے کہ وہ خلیفہ آ رہا ہے, ذرا بادشاہ آ رہا ہے تو اس سے ملاقات کرے. امام نے انکار کر دیا. بہرحال مختصر کرتا ہوں, یہ وہاں پر پہنچا بڑے لشکر کے ساتھ جیسے بادشاہ چلتے ہیں, اور خاص کر اس زمانے میں کیونکہ دنیا میں رابطے بڑھ رہے تھے, تو یورپ کے اندر جو بادشاہوں کا ایک سٹائل ہوتا تھا, انداز ہوتا تھا, اسے انہوں نے اپنانا شروع کر دیا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو ملک الملوک ہے نا, جو بادشاہ ہے نا, جہاں پر سلطنتیں ہیں, ان کے انداز دیکھتے ہیں نا آج بھی آپ, گاڑی صرف ایک ضرورت ہوتی ہے, اس میں ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے, لیکن 60-70 گاڑیاں اپنے پیچھے لگائی ہوتی ہیں, انہوں نے فضول گھوم رہی ہوتی ہیں. یہ بادشاہ صاحب مدینے میں گھومتے گھومتے وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر باقر العلوم علیہ السلام کی درسگاہ تھی اور آپ درس دے رہے تھے. کھچا شاگرد بڑے ہوئے, دیکھا کہ مختلف شکل و صورت کے مختلف ثقافتوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور امام پڑھا رہے ہیں. پوچھا کہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں میتھمیٹکس یا جغرافیہ اور الجبرا اور اس وقت جو ہے علوم فلکیات پڑھا رہا ہوں. اس وقت جو کلاس چل رہی ہے وہ ان علوم کی کلاس چل رہی ہے. ملک کی جو ہے ولید کی نظر پڑی کہ ایک نسبتاً کلاس میں بڑے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک چھوٹا سا نوجوان بھی وہاں پر بیٹھا. کہا یہ نوجوان کون ہے, یہ یہاں کیا کر رہا ہے درس میں؟ کہا کہ یہ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. فرمایا کہ یہ پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے اس کلاس کے اندر, اس درس کے اندر؟ یہ تو بڑے لیول کی ہے, یہ پی ایچ ڈی لیول کی کلاس ہے ہماری اصطلاح میں, یا اجتہاد کے لیول کی کلاسیں ہیں یہاں پر. تو کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہ نہیں, یہ ماشاءاللہ یہ نوجوان سب کچھ سمجھتا ہے, بلکہ پوری کلاس میں سب سے قابل ترین طالب علم یہی ہے. اس وقت جو ہے اس نے کچھ سوالات کیے. پہلا سوال کیا کیا؟ کہا کہ آپ یہ بتائیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ امام نے خاموشی سے سر ہلایا. کہا کہ یہ بتائیں کہ علم منطق کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ امام نے فوراً جواب دے دیا, ارسطو. ارسطو یعنی ارسٹاٹس بھی کہتے ہیں جس کو انگلش میں, جو لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں نام بدلا کے ساتھ پڑھوں. کہا کہ علم منطق کا, لوجک, علم منطق یعنی لوجک. کہا کہ اس کا جو تخلیق کار ہے وہ کون ہے؟ وہ ارسٹاٹس ہے, ارسطو ہے. بڑا حیران ہو گیا, کہاں علم منطق ارسطو؟ یہ یونانی علوم, یہ یہاں پر مدینے میں یونانی علوم کے موجد؟ کہا کہ یہ یہاں پر ہے. حیران ہو گیا, وہ بھی ایک چھوٹا سا نوجوان جواب دے رہا ہے. اگلا سوال کیا انہوں نے, کہا کہ صاحب المعز کون ہے؟ امام نے جواب دے دیا, او بادشاہ بات سن, یہ صاحب المعز کسی انسان کا نام نہیں ہے, بلکہ آسمان میں کچھ ستاروں کے ایک جرمٹ کا نام ہے صاحب المعز. پریشان یوں مزید حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگا. اس کے بعد کہا یہ تو بتائیں صاحب الثواب کون ہے؟ صاحب الثواب کون ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا نام ہے, اور یہ عبداللہ ابن مسعود میرے جد امجد, میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کاموں کی ذمہ داری اس کے سپر تھی, اور میرے اللہ کے حبیب کے لیے, میرے نانا کے لیے کام کیا کرتا تھا. یہ بادشاہ نے جو ہی سنا پیچھے ہٹا اور کہا خدا کی قسم بڑا ہو کر یہ لڑکا بہت بڑا عالم بنے گا. ارے ولی تو جانتا نہیں ہے یہ محبت الوحی و تنزیل ہے. تو عزیز و کہنے کا مطلب کیا ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں علم منطق پڑھائی جا رہی ہے, ارسطو, ارسطو کی علم منطق پڑھائی جا رہی ہے, علوم فلکیات پڑھائے جا رہے ہیں, سائنس پڑھائے جا رہی ہے, علوم حدیث پڑھائے جا رہے ہیں, فقہ پڑھائی جا رہی ہے. فقہ کے اندر فقہ کو سمجھنے کے لیے فقہی جو روایات ائمہ نے بیان کی ہیں اس کو بالترتیب حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے, حدیث کی جو گروپ بندی ہوئی ہے, وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا. اور علم فقہ کو سمجھنے کے لیے ایک اور علم کو پڑھنا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں علم الاصول فقہ, علم اصول فقہ, یہ باقاعدہ کتاب ہے. علم فقہ کو سمجھنے کے لیے, فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے, درست طریقے سے سمجھنے کے لیے علم اصول فقہ کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ جو علم اصول فقہ ہے یہ باقاعدہ اس کے اندر قواعد بھی بنے ہیں, اس کو قواعد الفقہیہ کہتے ہیں. یہ آسانی کے لیے ہے, ہماری سمجھنے کے لیے, بعد میں جو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین راستہ, ایک بہترین علم کی بنیاد رکھی کس نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے. اور آج تک یاد لگے کہ مجتہد کیا جانتا ہے؟ مجتہد جو کچھ کہتا ہے وہ یا قال الباقر ہے یا قال الصادق ہے. بہت سارے قواعد ہیں, کاش کہ اگر شیعہ جو ہماری عام عوام ہیں وہ وقت نکالے نا ذرا علماء نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ آخر حوضے کے اندر پڑھتے کیا ہیں، یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آئی کہاں سے، بنی کہاں سے؟ تاریخی طور پر جو علم اصول فقہ ہے اس کے بانی، اس کے موجد، جسے آج میں پڑھ کے آیا ہوں، تمام علماء پڑھتے ہیں، تمام فقہاء و مجتہدین پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی تھی. جو کچھ حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ علوم آل محمد ہے عزیزو. بہت سارے قواعد ہیں، کاش کی جو ہے میں چیزوں کو کھولوں، پھر آپ کہیں گے آغا صاحب بہت گاڑی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت سارے قواعد فقیہ کہتے ہیں ہم اس کو، قاعدہ لا ضرر ولا ضرار، قاعدہ لا تعاق، جو احادیث کے ٹکراؤ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے، یہ سارے امام محمد باقر علیہ السلام نے وہاں پڑھائے لکھائے. ایسے ایسے فقہا و مجتہدین تربیت کیے، میں ابھی کچھ کے نام لینے والا ہوں آپ کے سامنے، صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بہت بڑا جو ہے نام ہے محمد ابن مسلم. کوئی بھی فقی، کوئی بھی حدیث، خاص کر جو فقی مسائل سے تعلق رکھتی ہے، خاص کر جو ہمارے اہم عقائد سے تعلق رکھتی ہے، وہ محمد ابن مسلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. 30,000 روایتیں اس مرد فقی، مرد جری نے اس درسگاہ کے اندر جو امام محمد باقر علیہ السلام کی درسگاہ تھی، وہاں سے، امام کے دامن سے، امام کے حضور دوزانو بیٹھ کر، امام کی عنایت کے ذریعے 30,000 حدیثیں انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں. اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض روایات کے مطابق 12,000، بعض کے مطابق 18,000 روایات نقل کی ہیں. تبھی آج تشیع تشیع کی طرح باقی ہے. اندازہ لگائیں عزیزو، بہت سارے زرارہ ابن عائن، ابان ابن تقلہ، بڑے بڑے نام ہیں راویوں کے جو فقہا تھے، مجتہدین تھے. اجتہاد کی بنیاد ان درسگاہوں میں ائمہ نے ڈالی، اجتہاد کرنا سکھایا، تفقہ فی الدین کرنا یہاں پر سکھایا، قرآن و اہل بیت کے علمی تعلق کو بھی بتایا. جو ایک کام جو کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام اس درسگاہ کے اندر، وہ قرآن و اہل بیت، ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، ایک ثقل اکبر ثقل اصغر ہیں، لیکن میدان عمل میں دونوں مساوی اور برابر ہیں، لیکن علمی طور پر اس برابری کو کیسے سمجھا جائے؟ عزیزو جب میدان علم ہے، ثقلین سے لینا ہے نا، پوری حیات طیبہ ثقلین سے لینا ہے، پورا نظام ثقلین سے لینا ہے، تو کیسے علمی طور پر اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اس درسگاہ کے اندر قرآن و اہل بیت کے رب کو علمی انداز سے امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ صرف بیان فرمایا بلکہ پڑھایا، ٹیچ کیا، استاد بن کر تمام جو اس وقت شاگرد تھے ان کو سکھایا، اور سینہ با سینہ آہستہ آہستہ یہی علوم آج ہمارے پاس موجود ہیں. حوزہائے علمیہ میں، نجف میں ہے یا قم میں ہے، شام میں ہے یا لبنان میں ہے یا پاکستان میں ہے، یہ انڈیا میں کسی بھی جگہ پر ہے، مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کا آغاز چوتھے امام نے مدینے میں انتہائی خفیہ انداز سے شاگردوں کے تربیت سے کیا تھا، اس کے بعد عصر امام محمد باقر علیہ السلام نے درسگاہ کی شکل میں کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید موقع ملا، مزید اسے پھیلا دیا، اور سینہ بہ سینہ وہ علوم آج ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں عزیزو، اخلاقیات، اب معبود سے کیسے رابطہ کریں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا امام مجھے بتاؤ میں اپنے معبود کے ساتھ رابطہ کیسے کروں؟ صرف نماز سے، صرف روزے سے، یا کوئی اور بھی دعا سکھایا؟ یہ جو دعا بھی ہم پڑھ رہے تھے، دعائے ماہ رجب، امام نے سکھایا. یہ جو اعمال ہیں قرآن مجید کو سر پر لے کر جو اعمال کرتے ہیں رمضان میں، پتہ ہے کس امام کے دور سے شروع ہوئے؟ کس امام نے ہمیں تعلیم دیا؟ کس امام کی عنایت ہے ہمارے اوپر؟ ان کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمیں بخشش کر دیا، ہم ان کے محسن ہیں. یا امام تیرا شکر گزار ہے کہ تُو نے ہمیں سکھایا شبائے قدر میں کس طرح ثقلین کو عملاً جوڑیں، قرآن کو سر پر رکھ کر پڑھتے ہیں نا جو دعائیں رمضان میں، جو اعمال کرتے ہیں نا شبائے قطر میں، عزیزو ذہن میں رکھیں. میں یہ بات میں نے اتوار کے لیے اٹھا کے رکھی تھی، لیکن کیونکہ جوان یہاں پر موجود ہیں اور میری زیادہ نگاہ جوانوں کے اوپر ہے، جوان سب ماشاءاللہ جوان ہیں، لیکن جو عمر کے اعتبار سے جوان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو دیکھیں، دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تشیع کے خلاف. ہمارے مذہب نے پوری دنیا میں حکمرانی کرنی ہے. جب ہمارے بارے میں سرکار آئیں گے، یہی فقہ ہماری فقہ جعفریہ پوری دنیا میں داخل ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ بس اس فقہ کے اندر اتنی گنجائش ائمہ علیہ السلام نے رکھ کر ہمیں عطا کی ہے کہ یہ یونیورسل نظام بن سکتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور ہم ہیں کہ اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دیگر چیزوں کی طرف، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، نئی نئی چیزیں لاتے، آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑائیاں، ایسی ایسی باتیں، اور تشیعوں کے نام پر، عقائد کے نام پر، فقہ کے نام پر، مختلف ناموں پر انسانی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے. عزیز و دشمن خاموش نہیں ہے. دیکھیں تین دن پہلے متحدہ عرب امارات ابو ظہبی میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں عرب مختلف دانشوروں کو، جن کو وہ دانشور سمجھتے ہیں، پروفیسروں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں، اور بعض علماء نما لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا، اور اس کے اندر جو سوال پیش کیا گیا وہ یہ تھا. میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آنے والا ہوں اتوار کے دن ضرورت پڑنے کی صورت میں آف دا کیمرہ، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آن دا کیمرہ نہیں کہہ سکتا. وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ تشیعوں کو کیسے کمزور کیا جائے. پہلے دوسرے ممالک میں یہ میٹنگیں ہوتی تھیں، ڈیسکیں بٹھائی جاتی تھیں، اب آ کر ہمارے ہمسائگی میں آ گئے ہیں. وہاں پر ابو ظہبی کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، تین چار دن پہلے کی بات ہے یہ. وہاں پر یہ میٹنگ ہونے کے، وہاں پر کیا آخر میں کنکلوژن کیا تھا؟ جلسہ ہوا نا، میٹنگ ہوئی، چلو جی میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی نتیجہ یہ نکلا جی، اگر آپ چاہتے ہیں نا شیعوں کو آپ عراق میں کمزور کریں، ایران میں کمزور کریں، پاکستان میں کمزور کریں، لبنان میں کمزور کریں، آذربائیجان میں کمزور کریں، بحرین میں کمزور کریں، یمن میں کمزور کریں، پوری دنیا کے اندر کمزور کریں، تو ایسا کریں کہ ان کے اصلی مذہب کو ان سے چھین لیں، اس کی جگہ میں کچھ نئی تفسیر، نئی تشریح، نئی باتیں، نئے چیزیں لا کر اس میں شامل کر کے دے دیں. جب اصل مذہب روح نہیں رہے گا، جب روح کربلائی نہیں رہے گا، جب روح علوی نہیں رہے گا، جب علم باقر و صادق نہیں رہے گا، تو پھر تشیع میں حرکت کہاں رہے گی، تو طاقت کہاں رہے گی؟ بس عزیزو متوجہ رہو، خاص کر جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ائمہ نے دیکھا کتنی قسم پرسی میں، کتنی سختیوں میں سرکاری مشنری اماموں کے خلاف، اس کے باوجود دین ہمیں دے دیا، تعلیم دی ہمیں، سکھایا، ہم تک پہنچایا. ایسے ہی ہم آپ سے جانے دیں گے؟ کبھی جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اخلاقی طور پر چھوٹے چھوٹے نکات بیان کیے، بڑے بڑے گہرے گہرے مسائل بیان کیے. امام خطاب فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے. درس جب اختتام ہوا تو جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا، الحمدللہ کتنے قیمتی علمی سونا اور چاندی ہمیں عطا کیے ہیں فرزند رسول. امام نے فوراً آواز دی، کہا ادھر آؤ، کہا کہ تم نے اس علم کو سونے اور چاندی سے تشکیل دی؟ کہا تمہیں پتا ہے سونا کیا ہے، اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ یہ ایک نایاب دھات ہے، اس لیے اس کی قیمت بن گئی. کہا لیکن کہا خبردار، جو مادی چیزوں سے ان چیزوں کی قیمت لگا بیٹھو اور جوڑ دو. علوم آل محمد کو تم نے سونے اور چاندی سے تشبیہ دی، کیا سونا اور چاندی علوم آل محمد سے بڑی چیز ہے جو تم اس چھوٹی کو اس بڑی سے تشبیہ دینے جا رہے ہو؟ مطلب یہ تھا امام. ہم بھی بعض اوقات نادانستگی میں کچھ ایسے القابات ائمہ کے لیے اٹھاتے ہیں. ائمہ کا سب سے بڑا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ امام ہونا ہے، معصوم ہونا ہے، ولی اللہ فی الارض ہونا ہے، حدیث کسا کی اس چادر کے نیچے رہنے والے خامس آل ابا ہونے والا ہے، ہونا ہے، وصی رسول اللہ ہونا ہے، اور کسی علامین کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ، شہزادہ، شہزادی، شہزادے اور شہزادیاں بڑا عنوان ہے جو ہم ائمہ کو دیں، یا ائمہ بڑے ہیں؟ عزیزو بڑا عنوان دیکھیں، اللہ نے انہیں اگر یہ عنوان کوئی مقدس ہوتا یا کوئی بڑا عنوان ہوتا, دیکھیں مسئلہ نہیں ہے کہنے میں, لیکن ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ کون سا عنوان بڑا ہے. اگر یہ کوئی بڑی چیز ہوتی شہزادہ کہنے میں, بادشاہ کہنے میں, تو پروردگار عالم یہی عنوان عطا کرتا نا. کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقدس ترین عنوان تھا وہ کیا تھا؟ ولی اللہ فی الارض, امام معصوم, آیۂ تطہیر کے زمرے میں آنے والے. اس سے بڑا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں پھر عزیزو؟ دیکھیں علماء کا فریضہ ہے, علماء کا فریضہ ہے کہ متوجہ کیا جائے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن نہ کہا ہم اسی بڑے مقدس عنوان کو دیکھیں جو شیعہ ثقافت سے نکلا ہے, جو شیعہ دنیا ائمہ نے اسی طرح اپنے آپ کو تعارف کروایا. کسی امام نے کہا نہیں کہا میں بادشاہ ہوں میں شہزادہ ہوں, کسی امام نے کہا ہے کہیں پر کوئی ایک جملہ اٹھا کے لے آیا کوئی؟ امام کائنات وجہ تخلیق کائنات, معصومین اس یہ کائنات ان کے لیے خلق کی گئی. ایک عربی شاعر کہتا ہے یہ کائنات در حقیقت پروردگار عالم نے چاہا, میں اس عربی شعر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, پروردگار عالم نے چاہا کہ محمد والے محمد کو ایک بڑی سی دعوت دے دے. اس دعوت کا اہتمام شروع کر دیا پروردگار عالم نے, سب سے پہلے زمین بچھایا اور زمین میں ان کے استقبال کے لیے ہر قسم کی نعمتیں لا کر وہاں پر رکھ دی. کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی جو زمین کے اندر نہ ہو. اس زمین کے اوپر ٹینٹ لگایا, شامیانہ جس کو ہم کہتے ہیں, شامیانہ لگایا. اس شامیانے میں ہر وہ چیز لگا دی جو کائنات میں ممکن ہے اور ہونی چاہیے, اور اس سے بڑھ کر کوئی اور کبھی کر بھی نہیں سکے. اس کے بعد فرمایا اے محمد و آل محمد, آپ کی دعوت کا اہتمام ہو چکا ہے, آپ تشریف لے آئیے. بس عزیزو اگر ہم آج یہاں پر موجود ہیں, یہ ستارے گردش میں ہیں, یہ چاند گردش میں ہیں, یہ نہریں بہ رہی ہیں, یہ دریا بہ رہے ہیں, ان دریا کے اندر انواع و اقسام کے جانور ہیں, ایک آبی حیات موجود ہے, پرندے چہچہا رہے ہیں, ہم انسان نسل در نسل آ رہے ہیں, تو اصل میں پتا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہم در حقیقت محمد و آل محمد کی ایک دعوت کا اہتمام ہے. بس عزیزو اتنی جب عظیم المرتبت ہستی کے لیے کوئی ٹائٹل اور عنوان استعمال کرنا ہے تو عظیموں سے پوچھو نا, اپنی طرف سے ڈالنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. ارے بھائی کیا کوئی عناوین ختم ہو چکے ہیں؟ کیا صفات ختم ہو چکی ہیں؟ کیا القاب معصومین ختم ہو چکے ہیں کہ میں اپنی جیب سے ڈال دوں؟ موجود ہے نا. طاہرہ سے بڑھ کر, زکیہ سے بڑھ کر, بتول سے بڑھ کر کوئی اور عنوان ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اٹھا کر ڈالوں وہاں پر؟ عزیزو متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی اشکال نہیں ہے اس میں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم بہتر کریں. انسان بہتر سے بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد. دیکھیں اب ائمہ ہم شیعوں سے کتنی محبت کرتے تھے. عصر امام محمد باقر علیہ السلام میں آخری بات ہے اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں, کرے مدینہ کی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے فرزند چھٹے امام بھی ساتھ تشریف فرما ہے. دیکھتے ہیں مسجد میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ٹولہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی قرآن شران پڑھ رہا ہے, ایک ٹولہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پہ گپ شپ بات چیت میں لگا ہوا ہے. ادھر کونے میں چند افراد بیٹھے ہوئے, امام مسجد میں تشریف لاتے ہیں, سب پر سلام بھیجتے ہیں, اس کے بعد اس کونے میں جو چند لوگ بیٹھے ہوئے اس کی طرف پڑھتے ہیں. وہاں پر ابھی جب میں بتاؤں گا وہ لوگ کون تھے, ابھی جو امام فرمائیں گے تو سمجھ جائیں گے آپ لوگ, کیونکہ اتنے تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے سب سمجھتے ہیں اشاروں کو. صلوات پر محمد و آل محمد. امام تشریف لے جاتے ہیں, دو امام معصوم موجود ہیں, ایک امام وقت ہے اس کے, ایک دوسرا ان کے ساتھ ہے. وہاں پر پہنچتے ہیں, ان کے بعد امام سب کو سلام کرتے ہیں, لیکن وہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کھڑے ہو کر سلام کرے امام کے حضور, امام جلدی سے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, کہتا آپ لوگوں کو پر سلام. اس کے بعد کہتے ہیں واللہ احبکم, خدا کی قسم مجھے آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے. اے میرے، اگلا جو جملہ کہتے ہیں، اے میرے شیعو، میرے ماننے والو، خدا کی قسم مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کیونکہ شیعوں کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ گزرا تھا نا، اس سے پہلے جو مرحلہ گزرا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسجد کے اندر وہ جو کونا تھا، وہاں وہ کونا، اس کونے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ معرفت اہل بیت رکھتے تھے. عزاداری سید الشہداء کے لیے اہتمام، عزاداری سید الشہداء کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے اہتمام کیا. یہاں تک کہ آخری میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ اپنی وصیت کے اندر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں، اور پتہ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد 10 سال تک میدان منا میں میرے لیے مجالس برپا کرنا، 10 سال تک میدان منا میں میرے لیے مجالس برپا کرنا. اور فرماتے ہیں اوقفو لی من مالی کدا و کدا، کہہ رہا میرا جو مال ہے، میری جو زمین ہے وہاں پر، اس زمین کو وقف کر دینا، ان 10 سال تک کی جو مجالس ہوں گے، اس کے جو اخراجات ہوں گے، اس کے لیے وقف کر دینا. اب عزیزو، منا کے اندر ظاہر ہے کہ منا کے اندر سارے وہاں پر شیعہ تو نہیں جا رہے ہیں، دوستدار اہل بیت تو نہیں جا رہے ہیں، منا کے اندر دوسرے لوگ جا رہے ہیں، اور خاص کر اس زمانے میں شیعہ نے اہل بیت مالی لحاظ سے قسم پرسی کے شکار تھے، ہر لحاظ سے قسم، ان کی تعداد تو یقیناً وہاں پر کم ہوگی. وہاں پر پتہ ہے خطبہ جاتے تھے، علماء جاتے تھے، امام کے شاگرد وہاں پر جاتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے. کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی فقہ اسلامی بتا دے. قال الباقر علیہ السلام کدا و کدا و کدا، امام باقر نے فرمایا کہ فقہ اسلامی میں یہ مطہرات ہیں، یہ چیز نجس ہو تو اس کو یوں پاک کیا جاتا ہے، اگر غسل ہو تو یوں کیا جاتا ہے، نماز میں اگر غلطی کرو تو اسے یوں کیا جاتا ہے. کوئی ادھر جا رہا ہے تفسیر کی درس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی میں تمہیں بتا دوں، الامام باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آیت اتری تھی تو اس کا شان نزول یہ تھا، اس کی تفسیر اہل بیت نے یوں بیان فرمائی. 10 سال تک منا میں یہ مجلسیں امام علیہ السلام نے اپنے بعد بھی یہ تسلسل جاری رکھا. بس عزیزو، عزاداری انتہائی اہم. ہمارے بہت بڑے پاکستان میں عالم دین کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جسے شہید کر دیا گیا، شہید علامہ عارف حسین الحسینی، نے کہا تھا عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. شہرگ حیات جانتے ہیں؟ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں نا تو 4 چیزیں شرعی طور پر کاٹنی ہوتی ہیں، 2، ایک خوراک کی نالی، سانس کی نالی، اور 2 رگیں جو خون کی ہوتی ہیں. جب وہ مرکزی رگ کٹتی ہے، خون کی رگیں، شہرگیں کٹتی ہیں، تو تب جانور، یہ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے ذبح کے اندر، شہرگ حیات ہے. اگر کسی جانور کی جب یہ شہرگ کٹتی ہے نا، جان نکل جاتی ہے. بس عزیزو یاد رکھو، اگر عزاداری کو برقرار نہ رکھا گیا، عزاداری کو اسی انداز میں جاری و ساری نہ رکھا گیا، تو ہم اپنی شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے. عزاداری کے حوالے سے نو کمپرومائز، دنیا کے کسی ملک کے اندر کمپرومائز نہ ہمیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ نہ اب تک کیا ہے نہ آئندہ ہم کریں گے.